تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کل جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں کل جو آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کی گئی قل اهبطوا منها جميعا ہم نے آدم سے اور حوا سے اور تمام گویا انسانی نسل سے کہا کہ زمین پر اتر جاؤ فإما يأتينكم مني هدى جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے رہنمائی آئے فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جس نے میری طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کی میرے دکھائے ہوئے رستے پر چلا تو قیامت کے دن انہیں نہ خوف ہوگا کسی آنے والی مشکل کا اور نہ کسی گزشتہ بات پر غم اور پچھتاوا ہوگا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا لیکن جنہوں نے میری طرف سے آنے والی ہدایت کو نہ مانا میرے دکھائے ہوئے راستے پر نہ چلے اور میری آیات میری کتابوں کی تکذیب کی ان کی آیات کو جھٹلا دیا اولئک اصحاب النار وہ جہنمی ہیں جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں اپنی زندگی کو گزاریں گے یہ آیت آپ کے سامنے بیان کی تھی اور اس کی وضاحت میں چند اور آیات کے جن کے ذریعے سے اس آیت کی مزید وضاحت کی گئی انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہوں گی اور آپ کو معلوم ہے کہ علماء کے نزدیک اور معصومین کے فرامین کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے بہترین اور پہلا ذریعہ وہ ہے قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن سے یعنی قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں آپس میں ایسا رابطہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضه بعضا یعنی قرآن مجید کی بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں لہذا اگر اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم قرآن مجید سے اتنے آشنا ہوں قرآن مجید کی اتنی تلاوت اور اتنا مطالعہ ہمارا ہو کہ سارا قرآن ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہو تو پھر جب ایک آیت ہم قرآن کی سنیں تو اس سے ملتی جلتی کئی اور آیتیں ہمارے ذہن میں خود بخود آ جاتی ہیں اور پھر کسی ایک موضوع کے بارے میں جتنی آیات قرآن میں وارد ہوئی ہیں ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم ایک رائے قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ اس موضوع کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ توحید قرآن مجید نے کس طرح بیان کی ہے قیامت کے بارے میں قرآن مجید کی کیا نگاہ ہے قیامت کے دن ہونے والے فیصلے جنت کے فیصلے جہنم کے فیصلے یہ کس بنیاد پر ہوں گے کیا معیارات ہوں گے جن پر پرکھا جائے گا ساری آیات جب انسان قرآن کی دیکھتا ہے ایک موضوع کے متعلق تب جا کے حقیقی اور صحیح رائے انسان قائم کر پاتا ہے ورنہ اگر اپنی مرضی کی جائے قرآن میں تو پھر قرآن تو کہتا ہے فویل للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے اگر اگلی آیت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے لیکن قرآن بعض لوگ کہتے بھی ہیں قرآن تو خود کہتا ہے نماز کا کسی کو کہا جائے جو نہیں پڑھتے نماز تو آگے سے مذاق میں کہتے ہیں سنا ہوتا ایسے لوگوں نے تیاری کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ خود قرآن میں آیا فویل للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے حالانکہ اس کے فوراً بعد کیا ہے الذین هم عن صلاتهم ساهون جو اپنی نماز کے بارے میں ڈھیلے ڈالے ہیں غفلت میں اس کو اہمیت نہیں دیتے یا ایک آیت ہے مشہور و معروف قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے نبی میرے بندوں سے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور گناہ کیے، میری نافرمانیاں کیے، ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. توجہ فرمائیں گے، اے رسول میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کیا، جو گناہگار ہیں، یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، میری نافرمانیاں کیے، ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے. غفور یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اور رحیم رحمت کرنے والا. اب کچھ افراد اس آیت کو اس انداز میں پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اگلی آیت سے اس کو کاٹ کر، کہ انسان کے اندر گناہ کرنے کی جرات پیدا ہو جاتی ہے. اللہ رحیم و کریم، اللہ تو خود کہہ رہا ہے، اے رسول ان سے کہو کہ میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مایوس نہ ہو. ایسا لگتا ہے جیسے گناہ کرتے رہو، مایوس نہ ہو، جتنا تمہارا جی میں ہے گناہ کرو، مایوس نہ ہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اگلی آیت نہیں پڑھتے، اگلی آیت نہیں بتاتے. اور وہ آیت کیا ہے؟ فوراً کہا کہ کس طرح معاف کروں گا، فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، قبل اس کے کہ عذاب کا وقت آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، قبل اس کے کہ اچانک اللہ کا حکم آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ. بغیر توبہ کے گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں ہے، توبہ شرط ہے اس کی، توبہ اپنی شرائط کے ساتھ. اور یہ جو مبارک مہینہ ہے، خداوند عالم ہم سب کو جیسی توبہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں میں، خدا وہ توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ بس یہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آنی ہے اور انسان نے اس کی پیروی کرنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے لے کر اور اللہ کے آخری رسول تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. ہم نے ہر قوم کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ان کی طرف اپنا نمائندہ بھیجا. انبیاء کے، بہت سے انبیاء کے اللہ نے نام بتائے قرآن میں اور بہت سو کے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا. بے شمار انبیاء اللہ کی طرف سے آئے، لیکن انسانوں کا جو رویہ ہے انبیاء کے بارے میں اور پیغام حق کے بارے میں، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے بارے میں، اس کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں وہ انتہائی تکلیف والی ہیں. مثال کے طور پر خدا فرماتا ہے کہ کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے میرا کہ جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، جس کے ساتھ لوگوں نے، جس پر طنز نہ کیا ہو، جس کی توہین نہ کی ہو. وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. سرور کائنات کا مذاق اڑایا گیا. حضرت موسیٰ، وہ مشہور و معروف واقعہ سورہ بقرہ کے اندر جو موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ پڑا. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، کہ جب ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، دیکھیے انبیاء کے ساتھ، توجہ فرمائیے کہ انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے، قتل کر دیا گیا ایک شخص کو. بنی اسرائیل والے آئے اپنے نبی کے پاس، جس کے اتنے معجزات دیکھ چکے، سمندر دریا پھٹتا ہوا دیکھ چکے، قوم فرعون پر عذاب آتا ہوا دیکھ چکے، فرعون کو اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ اور اپنی جھوٹی خدائی کے ساتھ ڈوبتا ہوا، غرق ہوتا ہوا دیکھ چکے. دریا نے ان کو راستہ دے دیا، فرعون کو غرق کر دیا. سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انسان جب ڈھٹائی کرنے پر آئے تو کیسے آتا ہے؟ آئے حضرت موسیٰ کے پاس اور کہا کہ بندہ قتل ہو گیا ہے، اس کے قاتل کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کون ہے. اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, خدا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو, ایک گائے لو اور اس کو ذبح کرو. اب بجائے یہ کہ یہ گائے کو ذبح کرتے, کلیم اللہ اللہ کے نبی سے کیا کہتے ہیں, اتقالوا اتتخذنا ہزوا, موسیٰ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بندہ مر گیا, اتنا سیریس کیس ہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو, بھلا اس کے قتل میں اور گائے ذبح کرنے میں کوئی رابطہ ہے؟ اس کو آپ خود اپنے ذہنوں میں تصور کیجئے. کہا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے, ہم سنجیدہ بات کر رہے ہیں اور تو مذاق کر رہا ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں, یعنی ایک سنجیدہ معاملے میں مذاق کروں. میں تم سے کہہ رہا ہوں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے گائے ذبح کرو. بہرحال یہ ڈرامے باز لوگ تھے, انہوں نے دوبارہ دوبارہ سوال کیے گائے کیسی ہو, رنگ کیسا ہو, فلان کیسا ہو, یہ کیسا ہو. بالآخر شروع میں اگر یہ سوال نہ کرتے اور کیڑے نہ نکالتے اس بات میں سے, جو مرضی گائے ذبح کرتے مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن ان کے سوالوں کے نتیجے میں, تنگ کرنے کے نتیجے میں, ان کو ایک قیمتی ترین گائے خرید کر ذبح کرنی پڑی. آخر جب کر دی تو پھر اللہ نے فرمایا, اللہ نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گائے ذبح کرنے اور اس مقتول میں کیا تعلق ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو. انہوں نے اس کو مارا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. وہ شخص اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ فلان شخص میرا قاتل ہے, اور اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہدایت کہ جس کی پیروی کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور جس کی تکذیب اور جس پر عمل نہ کرنے سے انسان جہنم کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرتا ہے, آپ تعجب کیجئے کہ جتنے بھی انبیاء آئے یہ ہدایت لے کر اللہ کی طرف سے, شیطان کا اثر رسوخ اتنا انسان میں زیادہ تھا, اور دنیا کو چمکا دمکا کر اس طرح انسان کے سامنے شیطان نے پیش کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کا مذاق نہ اڑایا گیا. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو. یہ ہدایت کا سلسلہ اور یہ انبیاء کا مذاق اڑانے کا سلسلہ, یہ چلتے 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 بالآخر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر تمام ہو جاتا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم بلکہ رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد یہ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آخری رسول کے توسط سے اللہ نے اپنا آخری جو پیغام تھا انسانیت کے لیے, کامل ترین پیغام, کامل ترین آئین, وہ بھیجا جس کا نام ہے قرآن مجید. قرآن مجید کی خود قرآن نے بہت تعارف کروایا, کبھی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اس قرآن مجید کو یقیناً ہم نے نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں. کبھی فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید, باطل نہ سامنے سے نہ پیچھے سے کسی بھی راستے سے اس کتاب کی طرف نہیں آ سکتا, یہ اس حکیم اور حمید پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. کبھی فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, جتنے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے نظریات تمہیں ملیں اس دنیا کی زندگی میں, ان میں سے سب سے مضبوط نظریہ, ان میں سے سب سے سیدھا راستہ ان ھذا القرآن, یہ قرآن تمہیں وہ راستہ دکھائے گا. لہذا فرمایا فقرأوا ما تیسر من القرآن, جتنا ہو سکے قرآن پڑھا کرو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. میں دوبارہ عرض کر دوں, تلاوت اور قرات میں فرق ہے. قرات ہے سادہ پڑھنا, جبکہ تلاوت کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا. آپ نے وعظ سنی, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, فالشمس یعنی سورج کی قسم, وضحاها اور اس کی روشنی کی قسم, والقمر اور چاند کی قسم, اذا تلاها جب وہ چاند پیچھے پیچھے آئے. تلاوت کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنے کو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ, جن کو ہم نے کتاب دی, اس کا ترجمہ یوں ہوگا جن کو ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھ کر اس کے پیچھے چلنے کو اس طرح انجام دیتے ہیں جس طرح ایسا کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بھی, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی اس کی قرات بھی کرتے ہیں جیسے حق ہے, اور اس قرات کے بعد جو کچھ ان کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس ہدایت کا, اس پھر راستے پر چلتے ہیں. اولئک یؤمنون بھی, اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, جن کا دعویٰ ایمان فقط ان کی زبان تک محدود نہیں ہے, یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جس نے اس ہدایت کا انکار کیا یعنی اس کے دکھائے ہوئے راستے پر نہ چلا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو وہ قیامت کے دن یقیناً سخت نقصان اٹھائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس ہدایت کے بارے میں اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. پہلی آیت سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات. سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے انسانوں کی تین کیٹیگریز بیان کی ہیں, اور ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں ان تینوں میں سے کون سی صفات کا حامل ہوں. ٹھیک ہے, پھر عرض کروں گا کہ نام بغیر نام کے تقاضوں کے کام نہیں آئے گا. شیعہ نام ہونا بغیر شیعہ ہونے کے تقاضوں کے جو آئمہ نے بیان فرمائے اس کے بغیر کام نہیں آئے گا. اللہ کی کوئی پارٹی نہیں ہے, اللہ کی پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا فلان ہو یا فلان ہو, کہ جو اس پارٹی میں آ جائے جیسا بھی ہو, اگر حکومت آئی تو اس کو کھلایا پلایا جائے گا. اللہ کی ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے. جو صفات رکھتے ہیں قرآن کے اندر جو بیان کی گئی اور جو آئمہ اطہار نے بیان فرمائی, جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی, اور وہ اور قرآن ایک ہی جیسے ہیں. جو اللہ کی کتاب پڑھے اور فرامین معصومین کا مطالعہ کرے, خدا ہمیں توفیق دے, وہ دیکھے گا کہ فرق ہی کوئی نہیں ہے. جو ادھر بیان ہوا ادھر اسی کی تفصیل ہے, ٹکراؤ نہیں ہے. اور پھر آئمہ نے جہاں پہ ٹکراؤ ہے آئمہ نے فرمایا اگر دیکھو کہ کوئی روایت تمہارے پاس آئی اور وہ ٹکرا رہی ہے قرآن سے اور کسی طرح حل نہیں ہو رہا مسئلہ, قرآن کی ہر صورت میں قرآن سے ٹکراتی ہے, تو پھر جان لینا کہ وہ روایت جھوٹی ہے. ہم نے ایسا کوئی فرمان نہیں جاری کیا, ہماری حدیث کبھی قرآن کی مخالفت نہیں کرتی. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن مجید کا تعارف کروایا, فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ میں نے کہا کوئی شک نہیں لہٰذا اندھا دھند قبول کر لو اس کو. انسان غور کرے, میں اور آپ غور کریں کہ ہمیں جب شک پڑتا ہے کسی بات پر تو اس بات کی وجہ کیا ہوتی ہے, شک کی پیدائش کیوں ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں. کچھ وجوہات ہیں جن میں سے چند میں بیان کرتا ہوں. اگر کوئی شخص ہمارے پاس آ کر بات کرے, ہمیں اس کی بات میں شک پڑے, اس کی وجہ ایک یا یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس کے علم میں شک ہو کہ پتہ نہیں اس کو ٹھیک بات پتہ بھی ہے یا ٹھیک بات نہیں پتہ, شک کریں گے. یا اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جس میں اس کو کوئی لالچ ہو یہ بات ہمیں بتانے والے کو, ہم تب بھی شک کریں گے, ہو سکتا ہے اپنے لالچ میں غلط بات بتا رہا ہو. یا اگر اس بات ہمیں بتانے یہ خبر ہمیں دینے والے کو کوئی خوف ہو تب بھی ہمیں شک پڑے گا, ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہوں. اسی طرح آپ اور وجوہات سوچتے جائیے. اللہ جو کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کتاب میں یہ ایسی کتاب ہے قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں فکر کرو. جتنی وجوہات جن کی بنا پر انسان کے ذہن میں کسی بات کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے, اگر اللہ کی ذات میں غور کرو تو تمہیں خدا کی ذات میں وہ ایک بھی وجہ نہیں ملے گی جس کی بنا پر اس کی اللہ کی بات میں شک کرو. نہ اللہ کے علم میں کوئی کمی ہے, نہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے, نہ اللہ کو کسی بات کا لالچ ہے, نہ اللہ کسی سے تکلف کرتا ہے, نہ کوئی بھی اور ایسی چیز کہ جو شک کی پیدائش کا موجب بنتی ہے. لہذا اللہ نے فرمایا میری کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. پھر فرمایا ہدل للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. اگر ذہن میں ہمارے سوال پیدا ہو کہ تقویٰ تو آئے گا قرآن پڑھنے کے بعد, تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تو ہدایت اس کی کروں گا جس کے اندر تقویٰ پہلے سے موجود ہو. تقویٰ موجود ہوگا تو قرآن ہدایت کرے گا, اور ادھر سے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو گے تو تقویٰ پیدا ہوگا, تو یہ کیسے ہدایت ہوگی؟ تو اس سلسلے میں جو علماء جواب دیتے ہیں, علامہ طباطبائی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, وہ یہ کہ تقویٰ کے جیسے ایمان کے درجات ہیں تقویٰ کے بھی درجات ہیں, اور تقویٰ کا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تقویٰ کی ابتدا یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ہدایت کی خواہش پیدا ہو جائے, ہدایت کی طلب پیدا ہو, اور اس طلب کے ساتھ وہ اللہ کی کتاب کی وادی میں قدم رکھے, اللہ کی کتاب کی آیات کو پڑھنا شروع کرے. یہ تقویٰ کا ابتدائی درجہ موجود ہونا چاہیے. فرض کریں میں قرآن پڑھوں قرآن یاد کروں, قرآن میں تحقیقات کروں, اس لیے کہ جب میں آ کر ممبر پر بیٹھوں تو لوگ کہیں کہ اس کو بہت قرآن آتا ہے, تو یہ قرآن میری ہدایت نہیں کرے گا. آپ کو امپریس کر لے شاید, لیکن میری ہدایت یہ قرآن نہیں کرے گا. اگر میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ میں قرآن, فرض کریں میں شیعہ ہوں, میں قرآن پڑھ کے اہل سنت کو ہراؤں مناظرے میں, یہ قرآن میری ہدایت نہیں کرے گا. اگر سنی اس لیے پڑھے کہ میں نے فلاں سے مقابلہ کرنا ہے اس کی آیات کے ذریعے, میں اپنا مطلب ڈھونڈوں قرآن میں سے, ہدایت میرا مقصد نہ ہو. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی بہت سے لوگ ہیں جو تیری محفل میں آتے ہیں, کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کفر کو لے کر جاتے ہیں یہاں سے. اسی طرح قرآن کی وادی میں بہت سے لوگ قدم رکھتے ہیں, چونکہ مقصد ہدایت نہیں ہوتا, تو جو ان کے دل میں لغویات بھری ہیں ان کے افکار میں, وہی لغویات لے کر نکلتے ہیں. لیکن جو قرآن کو اپنا ہادی اور رہبر قرار دے کر اور اللہ سے یہ دعا مانگ کر کہ خدایا اپنی کتاب کو میرا ہادی قرار دے, اپنی کتاب کو میرا رہبر قرار دے, اس نیت کے ساتھ قرآن مجید کی وادی میں قدم رکھتے ہیں, تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں. پھر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, پھر فرمایا ھدی للمتقین, پھر فرمایا ھدی للناس, پھر فرمایا بصائر للناس. یہ سب کے سب کب ہے؟ کہ جب انسان کے اندر ایک ادنا سی شرط موجود ہو جو مشکل نہیں ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ خدایا اس کتاب سے میری ہدایت کر, خدایا اپنی کتاب سے میرے دل کو, میرے دل کی تاریکی کو دور کر, مجھے اس دنیا کو اس طرح دکھا جس طرح تیری کتاب دکھانا چاہتی ہے, تاکہ مجھے جو چیزیں تو اچھی تیری نظر میں اچھی ہیں وہ مجھے اچھی لگیں, جو تیری نظر میں چیزیں قابل نفرت ہیں مجھے ان سے نفرت ہو, یعنی میں تیری آنکھ سے دیکھوں, یعنی میں تیری کتاب کی دی ہوئی بصیرت سے اس دنیا کو دیکھوں, یعنی دنیا کی چیزیں مجھے اپنی اصلی شکل میں نظر آئیں, اپنی اصلی شکل میں نظر آئیں. مجھے معلوم نہیں ہے ابتدائی درسوں میں میں نے یہ واقعہ بیان کیا یا نہیں, حقیقت کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے, یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, بس مختصراً بیان کر دوں. امام جعفر صادق علیہ السلام حج پر تشریف لے کر جاتے ہیں, حاجیوں کا بہت رش ہے, امام کا ایک صحابی ساتھ ہے, امام سے فرماتا ہے کہ بڑا امپریس ہوتا ہے حاجیوں کی تعداد دیکھ کر اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں سن کر بڑا خوش ہوتا ہے, اتنے لوگ طواف کر رہے ہیں, اتنے لوگ صحیح کر رہے ہیں. امام سے فرماتا ہے کہ یبن رسول اللہ ما اکثر الحجیج, اس دفعہ حاجی کتنے زیادہ ہیں؟ امام اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ما اکثر الزجیج, فرماتے ہیں شور کتنا زیادہ ہے, شور و غل کتنا زیادہ ہے, حاجی زیادہ نہیں ہے. پھر تعجب کرتے ہیں, یہ دیکھ رہا ہے ظاہری آنکھ سے اور امام دیکھ رہے ہیں باطن کی آنکھ سے, امام دیکھ رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے. امام فرماتے ہیں شور بہت ہے, حاجی کم ہے. یہ نہیں مانتا, امام فرماتے ہیں اچھا میری ان دو انگلیوں کے درمیان سے دیکھ. امام کی انگلیوں کے درمیان سے دیکھتا ہے تو کیا نظر آتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد حیوانات گھوم رہے ہیں, کوئی سور کی شکل میں ہے, کوئی کتے کی شکل میں ہے, کوئی کسی شکل میں ہے, اور ان کی آوازیں بلند ہیں, اور ان کے اندر کہیں کہیں انسان کی شکل میں حاجی گھوم رہا ہے. لرز جاتا ہے منظر دیکھ کر, اور پھر جب امام اس منظر کو ہٹاتے ہیں تو تب کہتا ہے کہ امام جو آپ فرما رہے تھے وہی صحیح تھا, حاجی بہت کم ہیں اور جانور اور ان کا شور بہت زیادہ ہے. ہر کوئی جو حج پہ چلا جائے وہ حاجی نہیں ہوتا, ہر کوئی کہ جو اللہ کی ظاہری بتائے ہوئے پیغام پر عمل کرے، کوئی ظاہری طور پر کسی چیز کو انجام دے دے، وہ اس کی حقیقت کو نہیں چھو پاتا، مگر یہ کہ خدا سے مانگے اس کی حقیقت۔ ہم نے بہت سے مفاہیم کو بڑا غلط قرار دے دیا۔ اللہ نے نماز کو بنایا تھا تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے نماز کا تعارف کرواتا ہے، نماز کیا کرتی ہے؟ جس کو اللہ نماز کہتا ہے، فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا، نماز روکتی ہے، یقیناً نماز روکتی ہے، منع کرتی ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے۔ اب اگر ایک بندہ پانچ وقت کا نمازی بھی ہے اور بے حیا بھی ہے، چاہے زبان سے بے حیائی کرتا ہوں، چاہے اس کی آنکھ بے حیائی کرتی ہو، چاہے اس کے کان بے حیائی سننے کے عادی ہوں، اس کی نماز وہ نماز نہیں ہے جسے قرآن نماز کہتا ہے۔ عن الفحشاء والمنکر، جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، نماز تو تمہیں ٹریننگ دیتی ہے کہ جیسے اللہ کے آگے یہ تو ظاہری سر کو جھکا رہا ہے، حقیقت میں سر کا جھکانا یہ کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو اس اپنی خواہش کے آگے سر نہ جھکا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا، اس گناہ سے باز آ جا۔ یہ حقیقت نماز ہے۔ حقیقت حج کیا ہے؟ کہ ساری دنیا سے کٹ کر خدا کا ہو جا، سارے جو تیرے طبقاتی نظام ہے تیرے معاشرے میں، تیرا مال ہے، تیرا دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جتنی چیزیں تو نے اپنے ذہن میں پالی سب کو نکال کر باہر پھینک اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جا، اپنے فاخرانہ لباس اتار پھینک اور کہے لبیک اللہم لبیک، پروردگارہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے حاضر ہوں، میرے بدن پر لباس بھی ادنا ہے، وہ لباس ہے کہ جو پہن کر میں نے قبر میں جانا، تیرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، نہ میرا مال میرے ساتھ ہے، نہ میری اولاد میرے ساتھ ہے، سب کو چھوڑ دیا، ایک دن ویسے بھی چھوڑنا ہے، میں نے چھوڑ دیا تیرے کہنے پر، مجھے اپنا بندہ بنا، یہ معنی ہوتا ہے۔ ہماری لبیک وہاں لبیک ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے بزنس بھی چل رہا ہوتا ہے، بے ایمانی والا بزنس، ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب وہاں سے فون کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے جناب اگر دو نمبری کریں تو اتنا پروفٹ ہے، اگر صحیح کریں تو پروفٹ کم ہے، کہتا ہے کر دو نمبری۔ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بھی دو نمبری کے احکام صادر موبائل فون پر کر رہا ہوتا ہے، یہ حاجی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں ما اکثر الزجیج، یہ تاجر ہے، اپنے حیوانی لذات کے پیچھے ہیں، اپنے آپ کو ذرا اس کو ذہن کو سکون دینے کے لیے حج کی عادت پڑی ہوئی ہے، پیسہ بہت ہے، چلا جاتا ہے حج پر اور سمجھتا ہے کہ میں حج پہ چلا گیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ جو اپنے کاروبار میں بےمانی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں فجر سے زور تک بےمانی کرو، زور کی نماز پڑھو، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اس کے بعد شام تک گناہ کرو، مغرب پڑھو، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ الٹا کر دیا، اللہ نے کسی اور حکمت کے تحت یہ چیزیں فرض کی تھی، ہم نے کچھ اور بار. اللہ نے کہا نماز روکتی ہے، ہم نے سمجھا نماز بخشواتی ہے ہماری خرابیوں کو، یعنی ہمیں خرابیاں کرنے کی اجازت ہے۔ ہم اللہ کے جیسے ہوتے ہیں نا، یہاں پر پیپلز پارٹی کے فرض کریں جیالے ہوتے ہیں، جو مجھے بدماشی کریں پیپلز پارٹی ان کو ڈیفینڈ کرنا، اسی طرح باقی سیاسی پارٹیاں۔ کراچی کا ماحول ہے، میں سب کا نام نہیں لیتا یہاں پر، ٹھیک ہے، سب نے اپنے اپنے بندے پالے ہوتے ہیں، تم بدماشی کرو ہم تمہیں چھڑوائیں گے، ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اہل بیت بھی کوئی اس قسم کے ہیں کہ تم ہماری پارٹی میں آ جاؤ، اس کے بعد اللہ کے قانون کو روند ڈالو، ہم تمہیں چھڑوا لیں گے۔ قرآن اس کے برعکس بات کرتا ہے، قرآن اس پر کراس لگاتا ہے، یہ تمہاری آرزوئیں ہیں، یہ خرافات ہیں۔ قرآن کے علاوہ کون سی کتاب ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جن سے یہ باتیں پڑھ کر آتے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس ہدایت قرآن کی پہلی شرط تقویٰ کا وہ پہلا درجہ، اور وہ کیا ہے؟ اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، اس کے لیے کوئی چندہ نہیں دینا پڑتا، اس کے لیے کوئی بکرا ذبح نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ وہ کیا ہے؟ صرف اپنے اندر خواہش پیدا کرو کہ اللہ میری ہدایت کر، خدا میں ہدایت چاہتا ہوں، خدا میں تیرے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس کتاب کو میرا ہادی قرار دے۔ دیکھیے اس کو بھی میں ایک مثال دیتا چلوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اور یہ بات بیٹھ جائے۔ ہدایت کے درجات ہیں، ہدایت کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ فرض کریں میں کراچی آیا، مجھے نہیں پتہ، میں بھی جس دوست کے گھر ٹھہرا ہوں وہاں سے گاڑی تھی میرے بھائی کی، وہاں سے میں نے آنا تھا یہاں سولجر بازار، تو ایک دوست سے میں نے کہا مجھے راستہ بتاؤ۔ اب دیکھیں وہ مجھے، اس نے کہا موبائل آپ آن کریں اور میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، نکلیں لیفٹ ٹرن کریں، پھر جناب رائٹ ٹرن کریں، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، ٹرن کرتے جائیں۔ اب ایک ہدایت یہ ہے کہ وہ مجھے راستہ بتا رہا ہے، مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے رائٹ ٹرن کرنا ہے، اب رائٹ ٹرن کروں یا لیفٹ ٹرن کروں یا پیچھے چلا جاؤں یو ٹرن لے کر، یہ میری مرضی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا قرآن یہ بتاتا ہے کہ تجھے یہاں سے رائٹ ٹرن کرنا ہے, یہاں سے لیفٹ ٹرن کرنا ہے, یہاں سے یو ٹرن لینا ہے, یہاں پہ رکنا ہے, یہاں پہ نہیں رکنا, یہ قرآن بتاتا ہے. آگے کرنا نہ کرنا وہ اللہ نے کہا ہے انسان کو کہ تیری مرضی ہے. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے یقیناً اس انسان کو راستہ دکھا دیا, اما شاکرن و اما کفورا, چاہے تو اس نعمت کا, ہدایت کی نعمت کا شکر ادا کرے اور چلے اس ہدایت کے راستے پر, و اما کفورن, چاہے تو نا شکری کرے اور ہماری رہنمائی کا انکار کرے. ہم کہتے ہیں دائیں چلو, وہ کہتا ہے میں نے بائیں جانا. ہم کہتے ہیں دائیں چلو ادھر مسجد ہے, وہ کہتا ہے نہیں بائیں جاؤں گا ادھر سینما ہے. یہ انسان کی اپنی مرضی ہے. لہذا قرآن راستہ دکھا دے گا لیکن چلے گا کون؟ جس کے اندر چلنے کی خواہش ہو. اللہ کے نبی بھی, اس آیت پر بھی توجہ کیجیے گا, قرآن اعلان کرتا ہے رسول پاک سے, فرماتا ہے اللہ کے رسول تڑپتے تھے کہ ان کی ہدایت ہو جائے. کن کی؟ وہ جو پتھر مارتے تھے, وہ جو برا بھلا کہتے تھے, وہ جو جادوگر کہتے تھے, وہ جو پاگل کہتے تھے, ہر طرح کے تانے اور تکلیفیں ان کی طرف سے ملتی تھی, ان کے لیے اللہ کے نبی تڑپتے تھے کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچے جہنم جانے کے لیے. ہماری طرح نہیں تھے اللہ کے نبی کہ ہم جنت میں جائیں باقی سارے جہنم میں جائیں, ٹھیک ہے نا؟ ہماری تو ہمسائے سے پھٹا ہو جائے, ہمارا دل کرتا ہے یہ جہنم میں جلے اور تب ہمارے قلب کی تسکین ہوگی. اللہ کے رسول چاہتے تھے کوئی مشرک بھی جہنم میں نہ جائے. ایک جو وجہ ہے نا ہماری آپس میں یہ جو تلخیاں اور بد مزاجیاں اور دشمنیاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج, ہماری سیرت اپنے رسول والی سیرت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا نقصان میں پڑا رہے, ہمیں فائدہ ہو. اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ کوئی بھی نقصان میں نہ رہے, کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. یہ نبی, اتنی تڑپ رکھنے والا نبی, اس کو اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت, اے نبی تو جس کو چاہے اس کی ہدایت نہیں کر سکتا. تو تڑپے, تو دعائیں مانگے اس کی ہدایت ہو جائے, نہیں کر سکتا جب تک یہ خود نہ چاہے, یہ خود ہٹ دھرمی پر ہو, یہ خود سرکشی پر ہو. اے نبی تو بھی چاہے تو اس کی ہدایت نہیں. آیت قرآن انک لا تہدی من احببت. میں عام طور پہ بعض دروس میں یہ آیت بتانے سے پہلے سوال کیا کرتا ہوں کہ بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی کے اندر تڑپ ہو کہ اس شخص کی ہدایت ہو جائے, اس کی ہدایت ہوگی یا نہیں؟ تو سب کہتے ہیں کہ ہو جائے گی. میں نے قرآن کہتا ہے نہیں ہوگی. اسی طرح اگر اللہ کے نبی کسی کے لیے استغفار کریں, سخت بات ہے یہ بھی, اللہ کے نبی استغفار کریں تو جس کے لیے بھی استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ اسے بخشے گا یا نہیں؟ تو سب کہتے ہیں کہ جی بخشے گا. میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے نہیں بخشے گا. بعض افراد کے لیے قرآن کہتا ہے اے نبی تو 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کر, میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, برابر ہے تو ان کے لیے استغفار کر یا ان کے لیے استغفار نہ کر. پھر فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرتن, 70 بار, اور یہ 70 مراد یہ نہیں کہ اگر 71 بار کرے تو اللہ معاف کر دے گا, 70 کثرت کے لیے, تو جتنی بھی استغفار کر میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. بس کچھ صفات ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر ہوں تو نبی کی استغفار بھی اس کو کام نہیں آئے گی. کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین, شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی. وہ ہم جا کے دیکھیں قرآن میں کون سی صفات ہیں, ورنہ ایسے نہیں کہ ہم نشے والی گولی لے کے بیٹھے رہیں کہ ہمارے سارے معاف ہو جائیں گے اور اللہ کی کتاب نہ پڑھیں اور قیامت کے دن خدا کی عدالت میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. لِأَلَّا يَكُونَ حُجَّةً عَلَى اللَّهِ, اللہ پر کسی انسان کے پاس حجت نہ رہے. ہم نے انبیاء بھیجے, ہم نے کتابیں بھیجی کہ یہ ہمارا راستہ ہے, یہ ہمارا معیار ہے, لیکن انسانوں نے اور چیزوں کو پسند کیا, اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اور طرف انسانوں نے رجوع کر لیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہ بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ قرآن سن کے ٹینشن ہو جاتی ہے بندے کو, قرآن پڑھ کے ایک سے, ہم نے کہا بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں, سب سے کہتے ہیں قرآن پڑھا کریں. تو ایک ہمارے دوست قرآن پڑھ کے آئے تو کہتے ہیں کہ ابھی تک جو کچھ سنا تھا وہ سارا خراب ہو گیا اور بہت سخت ٹینشن میں مبتلا ہو گیا. تو میں نے کہا اگر کوئی بندہ فرض کرے عادی ہو نشے کا, اس کو جب نشہ چھڑوایا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ نشہ تو اس کو ہر سب کچھ بھلا چکا ہوتا ہے, دنیا بیوی بچے بھی اس کو بھول گئے ہوتے ہیں, نشے میں ہوتا ہے, اپنی ذمہ داریاں بھول چکا ہوتا ہے. جب اس کو نشہ چھڑوایا جاتا ہے, ہیروئن اس کی چھڑوائی جاتی ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, تکلیف سے برداشت کرنی پڑتی ہے. تو میں نے کہا اللہ کی کتاب بھی ہر نشہ اتار دیتی ہے انسان کو اور اس کو حقیقت دکھاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو غیر حقیقی چیزوں میں بہہ گیا ہو اور وہاں رہ چکا ہو, رہ رہا ہو, اس کو ایک دفعہ ٹینشن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس ٹینشن کے بعد دنیا کا مضبوط ترین اطمینان اللہ اس کو عطا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو پھر مانے, نہ مانے تو اس کی اپنی مرضی, وہ اللہ نے اختیار دیا ہے. کہا کہ جو مانے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو نہیں مانے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ وہی ہے کہ جو ہم نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا. ہدل للمتقین, بس یہ بات واضح ہے. الذین یؤمنون بالغیب, پھر کچھ متقین کی نشانیاں بتائیں. الذین یؤمنون بالغیب, اس کی بھی تفصیل ہے, ابھی اس کو بیان کرنے بیٹھوں تو یعنی زیادہ, بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا. نشانی یہ بتائی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ابھی اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم غیب پر سے ایمان کو نکال دیں دین میں سے, تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا, پھر یہ دنیا کا نظام سمجھ بھی نہیں آتا. ایک شخص اربوں روپیہ لے کر بیٹھا ہے اور ایک شخص کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک شخص ہزاروں کا قاتل ہے, اس کو سزا کیسے ملے گی سمجھ میں نہیں آتا, اگر ایمان بالغیب نہ ہو, اگر جہنم پر ایمان نہ ہو, اگر جنت پر ایمان نہ ہو, تو یہ دنیا کا نظام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لہذا بہت سے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسی دنیا اللہ نے بنائی ہے, حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں نے جو دنیا بنائی تھی اگر میرے آئین کے مطابق لے کر چلتے, قرآن کے لفظوں میں کہوں, مسلمانوں سے پہلے والی امتیں, اہل تورات, اہل انجیل, کیا فرمایا قرآن مجید کی آیات ہیں, ولو ان اہل الکتاب اقاموا التوراۃ والانجیل, اگر اہل کتاب تورات کو, تورات والے تورات کو, انجیل والے انجیل کو اگر استوار رکھتے اپنے معاشرے میں اور اپنے معاشرے کو ان تعلیمات کے سائے میں چلاتے, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تو آسمان سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی اپنے خزانے کھلاتی ان کو, انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوتی, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, پھر قرآن کی زبان میں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, تم انسانوں نے دنیا میں اتنا گند پھیلایا ہے کہ تم نے اس معاشرے کو خراب کر دیا. تم چاہتے ہو ایک منہ رکھتے ہو, تم چاہتے ہو ایک ہزار منہ کا حصہ کھا جاؤ, ایک شکم رکھتے ہو, چاہتے ہو ایک لاکھ شکم کے برابر اپنے پاس جمع کر لو, تم اپنی اناج کی قیمت کنٹرول رکھنے کے لیے تم ہزاروں ٹن اناج اللہ کا ضائع کر دیتے ہو صرف اپنی مارکیٹس کو باقی رکھنے کے لیے. تمہاری خرابیوں کی وجہ سے, تمہارے لالچ کی وجہ سے, زہر الفساد فی البر والبحر, اس دنیا میں جتنا فساد ہے, جتنی ناہمواری ہے, وہ تم انسانوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے. ورنہ اگر تم اللہ کے آئین کے مطابق چلتے تو چیزیں زیادہ ہوتی اور ان سے استفادہ کرنے والے کم ہوتے. اسی لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, امام کے زمانے کی ایک نشانی کیا بتائی گئی کہ اس وقت زمین اپنے خزانے اگل دے گی. اس کا کیا معنی ہے, زمین آج بھی چیزیں دے رہی ہے اگرچہ امام کی برکت سے اور زیادہ ہو جائیں گی, لیکن چونکہ تقسیم عادلانہ ہوگی لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک تو مرغ مسلم کھا رہا اور دوسرا بیچارہ اس میں سے کوڑے میں سے ڈھونڈ رہا ہو کچھ کھانے کے لیے, ایسا نہیں ہوگا. سب کو ملے گا, مساوی ملے گا, کھائیں گے, زندگی کی بنیادی چیزیں سب کے لیے میسر ہوں گی. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اگر تم تورات و انجیل کو قائم کرتے تو, مسلمانوں سے بھی یہی ہے, اگر تم قرآن کو قائم کرو تو پھر لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تو پھر ایسا ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں کرو گے تو پھر صبح سے لے کے شام تک کام کرو, حیوانوں کی طرح کام کرو, بیٹھو لکھو ٹائپ کرو کاغذوں میں, یہ وہ بھاگو دوڑو, پھر بھی تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوں گی, پھر بھی تمہارا جی چاہے گا کاش یہ بھی ہو جاتا, کاش یہ بھی ہو جاتا, کاش یہ بھی ہو, اس لیے کہ تم ان اقدار کے پابند نہیں ہو جو اللہ نے تمہارے لیے معین کی تھی. تم دنیا کے بندے, تم دنیا کے محب بن گئے اور اس اندھے پن کی وجہ سے آخر تک تم ٹھوکریں کھاتے رہو گے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں, اپنے معبود کی, اپنے پروردگار کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ انسان رات کو 2 بجے تک گپے مارے اور بیٹھ کے ادھر ادھر, اور صبح ایک آنکھ بند ہو اور ایک کھلی ہو کہ کہیں میری نیند خراب نہ ہو جائے, جلدی سے آدھا مادہ چھینٹا مار کے وضو کیا. جو پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے وہ تو پھر اللہ مالک ہے, ٹھیک ہے. ایسے لوگوں سے بات کی جائے نا تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے ان شاء اللہ, ویسے باقیوں کا اللہ مالک نہیں. اور عام طور پہ خرابوں کا زیادہ اللہ مالک ہوتا ہے, یا کہتے ہیں اللہ بہت رحمان و رحیم ہے, یا کہتے ہیں اللہ مالک ہے, دیکھی جائے گی. اس لیے کہ یقین نہیں ہوتا, ورنہ جیسے پتہ ہو کہ اگر یہ کام نہ کیا تو مجھے پکڑ کے اور میری پھینٹی لگائیں گے, فوراً کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جس دفتر کے ملازم کو پتہ ہو کہ میں نے ایک سے دوسرے دن چھٹی کی تو مجھے کک آؤٹ کر دیں گے دفتر سے, تو وہ آتا ہے دفتر میں, چاہے اس کو کچھ بیماری کیوں نہ لگی ہو, آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یؤمنون بالغیب نہیں ہیں, ہم یؤمنون بالغیب نہیں ہیں. ویقیمون الصلاۃ, دوسری نشانی, ومما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مراد صرف مال نہیں ہے, اس دین کی خاطر اگر وقت کی ضرورت پڑے اپنا وقت دیتے ہیں دین کو, اگر مال کی ضرورت پڑے اس دین کو دین کے لیے اپنا مال دیتے ہیں. ایک معروف عالم دین ہے آغا محسن کراتی, تفسیر نور کے جو مؤلف ہیں, انہوں نے اپنی ایک میموریز کی کتاب لکھی ہے, اس میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے کاروباری ہوتے ہیں اور اتنے نگیٹو مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بچوں کو درس دے رہا تھا, درس قرآن, آپ کو معلوم ہے کہ 30 سال سے زائد ہو گئے ہیں آغا قرآن مجید کا درس قرآن دیتے ہیں ٹی وی پر, اور بے شمار دیکھنے والے ان کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, معروف ہیں, انتہائی سادہ زبان میں ہنسا ہنسا کر لوگوں کو وہ درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بچوں کو درس دے رہا تھا بٹھا کر قرآن میں, تو ایک بندہ آیا مجھے کہتا ہے کہ بڑا تیز آدمی ہے تو. میں نے کہا کیا تیزی ہے؟ کہتا ہے تو ان بچوں کو پھنسا رہا تاکہ بڑے ہو کے تجھے چندہ دے, بڑے ہو کے تجھے چندہ دے اور تو موج کرے, اس لیے تو ان کو یہ دانا ڈال رہے ہیں. بعض لوگوں کی مینٹیلیٹی, بعض لوگوں کا دماغ, وہ اس طرح ہر چیز کو منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہر چیز کے بارے میں منفی. جیسے بعض لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے حکومت لینے کے لیے چلاکی کھیلی تھی, ٹھیک ہے نا, لعب الحاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل, یزید کے شعر ہیں, کہ یہ گیم کھیلی تھی بنو حاشم نے ملک کے لیے, حکومت کے لیے, نہ کوئی خبر آئی تھی آسمان سے نہ کوئی وحی اتری تھی, لہذا ہم نے دوبارہ چلاکی کھیلی اور ہم نے یہ حکومت ان سے واپس لے لی. بعض لوگوں کا ہر چیز کی طرف نگیٹو ذہن ہوتا ہے, لہذا اس نے کہا کہ تو ان کو پھنسا رہا ہے تاکہ بڑے ہو کر یہ تجھے چندہ دیا کریں اور تیرا گھر چلے اس سے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں مال مراد ہے, سب کچھ مراد ہے. اگر انفاق فی سبیل اللہ کا مینار دیکھنا ہو, اس کا عروج دیکھنا ہو, اس کی چوٹی دیکھنی ہو کہ کیسے اللہ کے راہ میں سب کچھ خرچ کیا جاتا ہے, تو وہ کربلا کا میدان ہے. کربلا میں امام حسین نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. یہ خرچ کرنا اردو کا لفظ ہے, یعنی دے دیا, انفاق دے دینا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو رزق ہم نے دیا, سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, خدا ہی کا دیا ہوا ہے. لیکن وہ خدا ہم سے کیا کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض دے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی بندہ آپ کو دے پیسے, کہے کہ موج کرو اس سے, جو تمہاری ضروریات ہے پوری کرو, اور پھر کہے کہ مجھے بیچ میں سے 10,000 قرضہ دے سکتے ہو؟ آپ کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے 20,000 لے لیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی کو کسی نے ڈاک دیا اور وہ اس کو 10,000 بھی قرضہ نہ دے تو لوگ کہیں گے یار تو انسان ہے کہ کیا چیز ہے, اس نے تجھے 1,00,000 دے دی اور کہا کہ موج کر, ضرورت پڑ گئی 10,000 تو اس کو دے دے, تو 10,000 نہیں دے رہا, تو بھی عجیب انسان ہے. انسان واقعاً عجیب چیز ہے. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له, کہ خدا اسے کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے. لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اگر ہمارا مزاج ہو عمر ابن سعد والا جسے امام حسین کہتے ہیں کہ تو رے کی حکومت کی طرف نہ جا, میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, تو یہ چونکہ الذین یؤمنون بالغیب والا مسئلہ اس کا پتلا ہے, کمزور ہے, تو کہتا ہے کہ تو حسین مجھے ادھار کر رہا ہے جبکہ رے کی حکومت مجھے نقد ملنے والی ہے, نقد ملنے والی ہے. تو دنیا نے دیکھا کہ اس کو نقد بھی نہیں ملی اور حسین کی جنت بھی نہیں لی اور جہنم کا جا کے ایندھن بن گیا. الذین یؤمنون بالغیب, دنیا انسان کی آنکھوں سے آنکھوں پہ وہ پردہ ڈالتی ہے کہ غیب تک ان کی نگاہ نہیں جاتی, ان دیکھے پر ان کو ایمان نہیں ہوتا جو پیغام اللہ کے سارے انبیاء نے دیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو کچھ ہم نے دیا ہے. پھر ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے, بہت ہی خوبصورت قرآن مجید کی یہ آیت ہے, فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال, بان لهم الجنہ, بدلے میں جنت ان کو دے دی, سودا کیا اللہ نے, تمہارے جان بھی میری, یعنی جہاں میری مرضی ہو وہاں جان لگاؤ, تمہارے اموال بھی میرے, یعنی جہاں میں چاہتا ہوں وہاں لگاؤ. تو پھر بان لهم الجنہ, یہ اس کے بدلے میں ان کو میں نے جنت دے دی. کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے میرے, اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو اور بڑے اچھے بزنس مین بننا چاہتے ہو, یہ میں اپنے پاس ایڈیشن کروں کیونکہ آگے بات تجارت کی ہے, حل ادلکم علی تجارت, میں تمہیں ایک تجارت کی رہنمائی کروں, ایک تمہیں بزنس کا طریقہ سکھاؤں, حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے, ایسی تجارت بتاؤں, یؤمنون باللہ ورسول ویجاہدون فی سبیل, تؤمنون باللہ ورسول وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اللہ کے راستے میں جہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ حتماً بندوق خریدنی ہوتی ہے پیسوں سے, تب اللہ کے راستے میں جہاد ہوتا ہے. جو بھی دین کی سربلندی کے تقاضے ہیں, چاہے نوجوان نسل کی تربیت ہو, چاہے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ ہو, کوئی بھی چیز, چاہے امام حسین کی آزاداری کا مسئلہ ہو, آزاداری روح والی, کہ جو مقصد امام حسین کے ساتھ ہم آہنگ ہو, جو انسانوں کی اصلاح کا باعث ہو, سب میں وقت لگانا, محنت کرنا, کام کرنا, اور اگر خدا توفیق دے مال لگانا, تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اپنی جانوں اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس اور کوئی نہیں, تجارتن لن تبور, ایسی تجارت کے جو کبھی گھاٹا نہیں دے گی, جو کبھی جس کا پروفٹ آنا کبھی ختم نہیں ہوگا. لہم ما یشاؤون فیہا, تمہیں ایسا پروفٹ دیں گے جو مانگو گے دیں گے, مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے, ہم کہیں گے ولدینا مزید, ہمارے پاس ابھی اور بھی موجود ہے. تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. شرط کیا ہے کہ دنیا میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس پر بیٹھ نہیں جاتے اس کو لے کر, بلکہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہیں, اس کو اپنے پاس دبا کے نہیں رکھتے, چند ہاتھوں میں پیسہ سمٹ جانے کا باعث نہیں بنتے, معاشرے میں غربت کا وجود دیکھتے ہوئے صرف اپنے شکم کی اور صرف اپنے بدن کی فکر میں نہیں پڑے رہتے, فقط اپنی اولاد کی, فقط اپنی بیویوں کی فکر میں نہیں ہوتے, بلکہ دوسری انسانیت کے لیے بھی ان کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے. یہاں سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا, بہت سی باتیں ہم ایسی کرتے ہیں کہ جو ہماری اور حیوان کی مشترک ہیں. حیوان بھی اپنا خیال رکھتا ہے اپنے کھانے پینے کا, ہم بھی خیال رکھتے ہیں. حیوان بھی اپنے لیے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ٹھکانہ فراہم کرتا ہے, کوئی گھونسلہ بناتا ہے, کوئی اپنے اپنے اس کے مطابق کوئی بل میں جا کر رہتا ہے, کرتا ہے. حیوان بھی بچوں کے لیے باہر سے شکار مار کر یا غذا لے کر آتا ہے تاکہ بچوں کو کھلائے. آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے کہ بچے گھونسلے میں ہوتے ہیں, ان کو لا کر کھلاتا ہے. جو انسان بھی صرف اسی تک محدود ہو, اپنے گھر تک, اپنے بدن تک, اپنے شکم تک, اپنے بچوں تک, اپنی بیوی تک, تو وہ تو ابھی حیوانیت سے آگے نہیں بڑھا, یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں. انسانیت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، انسانیت وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی ذات کے دائرے سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ نے تعریف کی قصیدہ پڑھا، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں کیوں نہ ہو، دوسروں کی ضرورت سے دوسروں کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں، بے حس نہیں ہوتے حیوانوں کی طرح، آنکھیں ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، آنکھیں صرف دنیا میں الجھی ہوئی ہیں، چمک دمک میں، لذتوں میں الجھی ہوئی ہیں، انسانیت کی تکالیف ان کو نظر نہیں آ رہی. ایسے لوگ انسان نہیں ہوتے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے خلیفہ نہیں ہوتے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کے خلیفہ نہیں ہوتے، مومن نہیں ہوتے، متقین نہیں ہوتے. پھر اور ڈیفینیشنز کی وجہ سے کسی اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تو یہ صفات بیان کرتا ہے انسانوں کی. آپ نبی اکرم کی زندگی دیکھیے، آپ مولا امیر المومنین کی زندگی دیکھیے، معصومین کی زندگیاں دیکھیے، کہ یہ قرآن کی آیات مجسم ہوتی ہیں ان ذوات اقدسہ کی زندگیوں میں. تو پھر اپنے آپ کو یہ ادعا کرنا کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، کم از کم کوئی نسبت تو ہونی چاہیے، کوئی عمل تو ہونا چاہیے، کچھ تو ایسا ہو کہ ہم مولا امیر کو جا کر قیامت کے دن کہیں مولا آپ اگر رات کو غریبوں کی مدد کرتے تھے، میں نے بھی کی تھی اپنی توفیق کے مطابق، اگر آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے میں بھی آپ کی عبادت سنی، میں بھی عبادت کیا کرتا تھا، آپ قرآن مجید سے عشق کرتے تھے میں نے بھی جب سنا میں بھی کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق، کچھ نسبت تو بیان کرنے کے لیے. مولا اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ تو 12 گھنٹے تیری جاب تھی تو 6 گھنٹے اوور ٹائم لگاتا تھا اور پیسے زیادہ کماتا تھا. ہاں اس سے خوش ہوں گے کما کے لگاتا کہاں تھا. قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا، جو بڑے بڑے سوال ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ عمر کہاں بسر کی، عمر ساری عمر کیا کام کیا تم نے. وہاں جا کے میں بتاؤں کہ میں جب میں عملی زندگی میں نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا، اس وقت میری 10,000 روپے پے تھی، بڑی مشکل سے میرا کھانا چلتا تھا، اور جب میں مجھے قبر میں ڈالا گیا تو میں کروڑ پتی تھا. یہ مولا کو بتائے گا، مولا اس کو میڈل پہنائیں گے کہ تو کروڑ پتی ہو کے مرا. اپنے آپ سے پوچھیے اس بات پہ مولا میڈل پہنائیں گے، اس بات پہ دنیا پرست میڈل پہنائیں گے آپ. ماشاء اللہ کتنا بڑا بنیا ہے، 10,000 سے 10 کروڑ پہ پہنچ گیا، کتنا بڑا کنجوس ہے. وہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہماری دنیا، اس میں عمراء کو بہت خوبصورت بنا کر دکھایا جاتا ہے، ان کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے دنیا کے امیر ترین لوگوں کو، حالانکہ اگر انسان خدا کی دی ہوئی بصیرت سے دیکھے اور انسانیت کے دکھ درد کو دیکھ کے ان امیروں کو دیکھے تو دنیا کے پست ترین اور خود غرض ترین لوگ یہ امیر لوگ ہیں، کہ جو خود آرام و آسائش کی حدیں پار کر دیتے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد اپنے ڈرائنگ روم کا وہ فرنیچر چینج کروا رہے ہیں، پردے چینج کروا رہے ہیں، اور ایک ساتھ ہے کہ جسے کپڑا بھی پہننے کا مجسم نہیں. یہ دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے، یہ کسی کا آئیڈیل نہیں بن سکتا. یہ جانوروں کا تو آئیڈیل بن سکتا ہے، کسی انسان کا آئیڈیل نہیں بن سکتا. انسان کا وہ آئیڈیل بنے گا جو قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ینفقون فی سبیل اللہ، جو فقراء کا خیال رکھتے ہیں، جو مساکین کا خیال رکھتے ہیں. آپ خطبہ شعبانیہ آپ نے پڑھا ہوگا، حتماً یہ سنا ہوگا کسی نہ کسی عالم سے، جو رمضان کے استقبال میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا. کیا فرمایا؟ اس کے افضل ترین اعمال کیا ہیں؟ اپنے مسکینوں کا خیال رکھو، اپنے فقیروں کا خیال رکھو، اپنے یتیموں کے آس پاس کی یتیموں کا خیال رکھو. اللہ ان کا خیال رکھنے سے، جن کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ سے گلہ پیدا ہوتا ہے، خدا تو نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. کون ہے کہ جو ان کے دل سے اللہ کے بارے میں یہ شکایت دور کرے اور کہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا تمہارے لیے. جہاں امیروں کے بچے کھا رہے ہیں یہ لو تم بھی کھاؤ، جہاں ان کی اولادیں پہنی یہ لو تم بھی پہنو، مجھے خدا نے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ سے خوش ہو. خدا کہتے ہیں جس نے کسی یتیم کو خوش کیا مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اسے خوش کروں، لیکن جسے پرواہ ہی کوئی نہیں، اسے صرف اپنا ہی بچہ نظر آتا ہے، اسی کو کہہ رہا ہے تو بیٹا گرمیاں یہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو انگلینڈ چلا جا، تو فلانی جگہ پہ چلا جا، تو میرے بچے یہ کر، تو یہ ڈریس جو ہے نا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، تو نیا ڈریس فلانی وہ جو برانڈ کی دکان ہے وہاں سے جا کے ڈریس لی تاکہ تو خوبصورت لگے، تاکہ تو جب اس پر اپنے دوستوں میں جائے تو سب سے اچھا ڈریس تیرا ہو. اس کو دنیا کے ننگے دکھائی نہیں دیتے، اس کو دنیا کے بھوکے دکھائی نہیں دیتے. اللہ کی نعمتوں سے انسان استفادہ کرے، لیکن اس بھوکھی ننگی انسانیت کا خیال رکھے. نہیں رکھتا، قرآن مجید کی نظر میں حیوان ہے، جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. جانور کے پاس شعور نہیں ہوتا, جانور کے پاس عقل نہیں ہے, جانور دوسرے کی احساس تکلیف اس طرح نہیں کر سکتا, لیکن انسان کر سکتا ہے. لیکن اپنے آپ کو اتنا حیوان بناتا ہے اپنے لذات کے پیچھے پڑ کے, اس کو انسانیت کے دکھ اور درد نظر نہیں آتا. لہٰذا جو انسان بننا چاہتا ہے, خلیفۃ اللہ بننا چاہتا ہے, اللہ کا مکرم اور مقرب بننا چاہتا ہے, اس کے لیے معیار وہی ہے کہ جو اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے اور جس کی تفسیر معصومین اور ائمہ اطہار نے بیان کی ہے, اور جو کتابوں کی زینت ہے, اور کتابیں پتہ نہیں کہاں پڑھی ہیں اور ہم پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم لوگ قرآن سوال پوچھتے ہیں, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جا رہے ہو؟ ہمارا ایک دوست تھا قم میں, اس نے اپنے گھر کے دروازے پر جہاں سے وہ باہر نکلتا تھا بڑا بڑا اس نے پوسٹر لگایا ہوا تھا اور اوپر یہ آیت لکھی تھی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تاکہ نکلتے ہوئے گھر سے پڑھے قرآن کا یہ سوال کہ کدھر جا رہے ہو, کیا کام کرنے جا رہے ہو, کیا ترجیحات ہے تمہاری, آیا اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہو یا اپنی حیوانیت کی تسکین کے لیے گھر سے نکل رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اس نے اپنے دروازے پر اندر سے وہ لگایا ہوا تھا. ہر روز ہم بھی جب اس کے گھر جاتے تھے تو گھر سے نکلتے وقت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ دیکھ کر باہر نکلتے تھے. خدا توفیق دے کہ قرآن مجید کی آیات ہماری زندگیوں کا آئیڈیل اور نمونہ اور ہمارے عمل کا انشاءاللہ آئین قرار پائیں. اسی طرح تعلیمات اہل بیت, خداوند عالم ان دونوں کے سائے میں ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.